رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من اناب اليه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يودع له القبول في الارض. متفق عليه، او كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاصله، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رب الاخر شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور اسلام کی برگزیدہ شخصیات جو علم و تقوی کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی تعمیل اور اس کی ادائیگی میں جس اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریعت کا تقاضا ہے، اس کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنے والی وہ شخصیات اجلہ اصحاب کرام اولیاء اعظام جن کی تعلیمات اور جن کی تاریخ جن کی سوانح ہمیں مضبوط عقیدے کی طرف اور مضبوط عمل کی طرف ہماری طبیعتوں کے اندر ایک ایمانی جولانی پیدا کرتی ہے، اور ان کی محبت محبت الہی اور خدا طلبی کے اس مبارک حقیقت کو طبیعتوں کے اندر بیدار کرتی ہے. ان شخصیات کا ذکر رب الاخر شریف میں بالخصوص اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا تھا. گزشتہ جمعہ سرکار غوث الثقلین غیث الکونین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی علمی خدمات کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے ذکر کے حوالے سے کیا گیا. بر صغیر پاک و ہند کے اندر، پاک و ہند و بنگلہ دیش اور گرد و نواح کے ممالک کے اندر اسلام کی ایک بڑی برگزیدہ شخصیت کے جن کے دم قدم سے دین اسلام کو بہت عظیم تقویت حاصل ہوئی، اور بندگان خدا جو دنیاوی محرومی کی بنا پر کہ جہاں ریاست کا فقدان، جہاں دنیاوی سہولیات کا فقدان، جہاں عدل کا فقدان، جہاں ہر محکمہ یا جو برسر اقتدار آ جائے وہ مطلق الانان ہو کر جابر اور ظالم بن کر ہر قسم کے ظلم و جور کو جائز رکھے اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدمعاشی میں اور اپنی خرابی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اسلام کے احکام کو روکنے کی وہ کوشش اور اس کے اندر وہ سرگرداں ہو جائے، تو اس وقت اسلام کی تعلیم کو جہاں نظام حکومت کی طرف سے نقصان پہنچ رہا ہو، ایسے قوانین بنائے جا رہے ہوں جو شریعت کے مخالفت پر دلالت کرتے ہیں، ایسا ماحول معاشرے میں کھڑا کیا جا رہا ہو ریاستی طاقت کے ذریعے جو شریعت مطہرہ اور اسلام کے بالکل برخلاف ہے، تو اس وقت اسلام کو بچانے کا اور لوگوں کے دلوں کے اندر خدا طلبی اور خوف خدا اور اسلام کے ساتھ ایک والہانہ قلبی تعلق رکھنے کے لیے اعتقادی اور عملی طور پر اپنے آپ کو، اپنے اندر ایمان کی حرارت کو زندہ رکھنے کا ایک واحد ذریعہ بر صغیر کے اندر تصوف، یعنی حضرات صوفیاء کرام کی خانقاہیں اور ان کا سلسلہ رہا کہ جنہوں نے اس جور و طاقت کے مقابلے پر گلی گلی، کوچے کوچے، علاقہ در علاقہ بدعملی اور بد اعتقادی کا بڑی تربیت کے ساتھ مقابلہ کیا اور مسلمانان اسلام کے دلوں کے اندر عمل کی، شریعت کی فرمان برداری کی، قرآن و سنت کی اتباع کی اہمیت، اور سب سے بڑی بات خدا طلبی کے اس جذبے کو ان کے دلوں کے اندر زندہ رکھا، اور انہی کو ہم اصحاب طریقت، صوفیان طریقت کہتے ہیں، اور ان میں 725 ہجری کے اندر بر صغیر کے اندر اس اخلاقی اور دینی محاذ پر اور شریعت مطہرہ کی اس مکمل تعلیمات پر عملی تحفظ کرنے والا وہ سلسلہ، جہاں طریقت کے سلسلے دیگر ہیں وہاں سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم اکابر کہ جن کا فیضان تقریباً بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کے ہر علاقے، ہر قریے، ہر خطے تک پہنچا، اور اسلام کی حرارت، روشنی، اسلام کی لذت اور ایمان کی برکت، ان کی صحبت، ان کی تربیت یافتہ لوگوں کی محنتوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچی، اور آج یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ اتنا، یعنی ریاستی طور پر جیسا غلبہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اس کے بعد بالتدریج ریاست اور حکومت کے اندر مسلمانوں میں انحطاط اور کمزوری آتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسلام دشمن لوگوں نے ریاستوں پر غلبہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومت پر قابض ہو گئے، یا پھر اس قسم کے ڈمی لوگوں کو انہوں نے ریاست اور حکومت کے اوپر بٹھایا کہ شکل مسلمانوں کی تھی لیکن نظام سارا کفر کا تھا، الہاد کا تھا، جو آج میں اور آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ایک آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے کہ جب سے مسلمانوں کی سیاسی فقدان، اور سیاسی فقدان کے اندر سب سے بڑی چیز حب دنیا اور لالچ اور حوس اور انانیت اور فخر، نسب و حسب اور فخر کا یہ ایک ایسا طریقہ چلا جس میں شریعت پر عمل کرنے پر اور بندگان خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی جو مضبوط راہ تھی اس کو آہستہ آہستہ وہ حکمران چھوڑتے چلے گئے، اور ریاستی اعتبار سے اسلام کی جو تبلیغ، اسلام کا جو فروغ بطور جہاد کے یا نفاس کے ہونا چاہیے تھا، حکمران خود بد عمل اور بد عقیدہ ہو گئے، تو نیچی سطح کے اندر، گلی کوچوں کے اندر اسلام اور اہلیان اسلام کے لیے کوئی ایسی راہ نہیں تھی کہ وہ اسلام پر پابند رہے اور اعتقادی طور پر، عملی طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا سے جڑے رہے، یہ واحد جماعت حضرات صوفیہ کی تھی کہ اوپر کا نظام کلپس کرنے کے بعد نیچے زمینی حقائق میں جس نے اسلام کی چراغ کو روشن رکھنے میں پوری حد تک کوشش کی وہ جماعت صوفیہ ہے، اور بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ سلسلہ چشتیہ کو حاصل ہے۔ سرکار غریب نواز کے دور مبارکہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی، کیونکہ اسلام دیکھیے اگر اس کو ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اور اپنے آپ کو تھوڑا بیدار کر کے کوشش کریں تو تبلیغ کے دو ذرائع ہیں، ایک تو یہ زمین اللہ رب العالمین کی ہے، یہ کسی کافر کی نہیں، کسی ملحد کی نہیں، تو جب اس زمین کا خالق اللہ ہے تو اس زمین پر بسنے والوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو زمین پر بسنے والے اور زمین، تو اس نظام، جب زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، تو پھر پابندی نظام اور قانون بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہونا چاہیے، اس لیے اسلام صرف مسجد تک دین کی بات نہیں کرتا بلکہ معاشرے کے اندر بھی اور گھر گلی کوچوں کے اندر بھی بطور ریاست اور حکومت کے تخت اور اسمبلیوں میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو سیاسی نظام اور جو دینی نظام قرآن مجید دیتا ہے اس کو باقاعدہ عملی طور پر جماعت کو تیار کر کے چاہے اس کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے لیکن اس سے پہلے لوگوں کے ذہن بنائے جائے ان کے اندر خدا طلبی خدا خوف اور آخرت کی ذمہ داری اور اتنی بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے جان و ایمان کے طور پر دی ہے تو اس کا صرف کہاں کرنا ہے، وہ ایک نظام لانا ہے، وہ دستور لانا ہے تاکہ اس دستور کو قانونی شکل کے طور پر بطور حکومت اور ریاست کے جب وہ نظام آتا ہے تو پھر احکام اور قانون کا نفاذ آسان ہو جاتا ہے، مال کی فراوانی بھی ہو جاتی ہے، طاقت لشکر بھی ہوتے ہیں تاکہ جس قسم کی ضرورت ایک نظام کو اور ایک بنیادی قانون کو نافذ کرنے کے لیے ضروری پڑتا ہے اس میں سب سے پہلی ضرورت ریاست کی رہتی ہے۔ خلفاء راشدین کے دور میں دیکھیے کہ اسلام جو بہت زیادہ پھیلا اس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ تھی کہ ریاست متقی پرہیزگار لوگوں کے ہاتھ میں تھی، طاقت ان کے پاس تھی، مال ان کے پاس تھا، اختیارات ان کے پاس تھے، تو لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ حکومت کے تخت کے اوپر بھی اللہ کا نظام نظر آتا تھا، منبر پر بھی نظام نظر آتا تھا، حکومت کے تخت پر بھی ان تلواروں میں بھی اللہ کا نظام نظر آتا تھا، تسبیح کے دانوں میں بھی اللہ کا نظام نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد جب بدعملی اور دنیا طلبی اور اپنی حوث اور لالچ اور بے اعتدالی اور عدل کی مخالفت کا سلسلہ حوث کا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ نظام حکومت اور ریاست کے تخت سے کھسکتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا، جس میں نے عرض کیا یا تو کھلے کافر آ کر بیٹھ گئے یا پھر ایسے لوگ آ کر بیٹھے کہ جو شکل و صورت اور نام اور خاندان کے اعتبار سے تو مسلمان تھے لیکن ان کا مسلمانوں کے نظام اور دستور سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس طرح آج یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی حوث کے لیے ورلڈ بینک کے آگے، ایف اے ٹی ایف کے آگے بھیکاریوں کی طرح جناب جو ہے کہ وہ کاسائے بھیک اور گداگیری کو پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب ہم جنسی قانون بھی پاس کرو، ختم نبوت کے خلاف بھی قانون پاس کرو، تو رات کے اندھیری میں بتی بجھا کر جناب ہماری اسمبلیوں میں 50-50 بل پاس ہو رہے ہیں جس میں خود یعنی ہم جنس پرستی مرد مرد کے ساتھ گویا کہ ناجائز تعلقات قائم کر کر اس کو بھی پاس کرو، کیوں کہ جی بورے کا نظام ہے، جی کون مسلمان ہے، جی وزیر مذہبی امور اتنے بڑے قادری ہیں جناب، وہ تو اتنے بڑے عاشق رسول ہے، وہ تو ریاست مدینہ ہے، وہ تو پاؤں چپل اتار کر جناب جو ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں، یعنی پورا اسٹرکچر مسلمانوں کا ہے لیکن جو نظام ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ کفر کا ہے، یہ آج سے نہیں یہ شروع دور سے چلا آیا، تو اسلام کو اسلام جو بچا اور ایسے جابر اور ظالم اور فرعون اور نمرود جیسے حکمرانوں کے مقابلے میں مسجد آباد رہی، خانقاہ آباد رہی، مسجد آباد رہی، گلی کوچوں کے اندر اسلام کی محبت اور تعلق اور عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آخرت پر ایمان، یہ جو باقی رہا اس میں ریاست کا کوئی عمل نہیں تھا، اس میں جس تحریک نے گلی کوچوں کے اندر بغیر کسی وسائل کے انتہائی قسم پرسی کے اندر اور انتہائی تکلیف اور اذیت کے ساتھ اسلام کی شمع کو زندہ رکھا وہ صوفیاء کرام تھے، یہ ان کی ضرورت، یعنی یہ پوری یوں سمجھ لیں 1400 تاریخ کا میں نے ایک پنچ لائن آپ کو سنا دی ہے، اسی کے تناظر میں اسی کو عنوان بنا کر بات کو سمجھا جاتا ہے۔ آج تصوف کے دشمن جیسے غامدی ہے یا غلام پرویز ہے، یہ لوگ یہ جو حملہ آور ہوتے انتہائی بچکانہ اعتراض تصوف پر کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں ان کا، آپ نہ سنیں جائز نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ جو تصوف کے مخالفین ان کو سننے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی للو کی طرح ہم نے کوئی سبق یاد کر لیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے، پہلے مخالفین کو دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے مقابلے میں وہ کیا اعتراض کھڑا کرتے ہیں، کیا معقول بات کرتے ہیں، اس نظام کے خلاف وہ کیا بات کرتے ہیں، تصوف کے نظام، تو اس کو درجنوں تقاریر سننے کے بعد اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے یہ کیا چیز انہوں نے نکال لی ہے، ان میں خلیفہ بھی ہوتے ہیں، ان میں بید بھی ہوتی ہے، ان میں یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے، یہ دین کے گویا کہ صورت ہے، یہ عجیب صورت یہ نکالی انہوں نے بدعات میں، دین میں تو خلیفہ وہی ہوتا ہے کہ جو ریاست کے اوپر آتا ہے، ریاست کو چلاتا ہے، یہ بات کر دی گئی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کے فروغ کے دو ہی ذریعے ہیں اور دونوں جب جڑیں گے تو کمال کے ساتھ بات چلے گی، یا دونوں میں سے ایک کلپس کر گیا تو ایک تو دین کو بچائے گا، اگر دونوں چلے گئے تو نظام دین بالکل ختم ہو جائے گا، اس میں ایک چیز ہے ریاست حکومت کے طور پر، گورنمنٹ کے طور پر، قوانین کے طور پر اسلام کے احکام کو بیان کیا جائے جیسے خلفاء راشدین کے دور میں تھا کہ باقاعدہ طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا، مسجدیں بنائی گئی تو نمازوں کا اہتمام بھی زبردستی کرایا گیا، جو نہیں کرتا تھا اس پر سزائیں تھیں، جو شریعت کے حکم کو نہیں مانتا اس پر سزائیں، آج وہ دور نہیں، کیونکہ ہم نے ووٹ چوروں کو دیا یا ہمارے ڈبے تبدیل ہو گئے تو ایسے لوگ اوپر آئے کہ جو نام کے تو مسلمان ہو گئے، آج ہم صرف تلقین کر سکتے کہ نماز پڑھیں ورنہ گناہ ہوگا، برائی نہ کریں، گانا بجانا نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، سود نہ کریں، حرام نہ کھائیں، یہ گناہ تو صرف تلقین اور نصیحت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کو لاٹھی نہیں مار سکتے، ہم کسی کو جناب جو ہے وہ قید و بند کی صحبت میں نہیں، یہ ریاست کا کام۔ لیکن دین جب مکمل ہوگا، جب ریاست بھی دین کا کام کرے اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بھی دین کا کام چلے۔ لیکن ایک عرصہ دراز سے جو قوانین تھے، جن کے پاس اختیارات تھے، وہ نام کے مسلمان رہ گئے، پیچھے کام کچھ بھی، جناب مسجدیں گر گئیں، شراب خانے کھلے ہوئے۔ اور ایسے نظام، ابھی میں کیا اس میں تفصیل بیان کروں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسلام کو جو زندہ رکھا، وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے ایمان کی حرارت کو جن زندہ رکھا، وہ جماعت صوفیہ تھی، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہنا کہ جناب خلفاء یا خلیفہ بنانا یا بیعت کرنا، تو یہ تو ریاست کے امیر کا نام تھا۔ تو ہم نے کہا ریاست آج ہے کہ لیکن نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا مطلب ریاست اگر نہیں ہے تو کہ اسلام کے تمام معاملات کو بند کر دیا جائے؟ ہاں، اس میں چینجنگ ضرور ہے۔ ریاست کے اندر جو خلافت اور امارت کی بیعت تھی، وہ دونوں طریقے سے تھی، عمل کے اعتبار سے تھی اور قانون کو نافذ کرنے کے حوالے سے، دونوں تھی۔ لیکن تصوف کے اندر جو بیعت ہے، وہ ریاستی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن عمل اور تعلیم کے اعتبار سے۔ تو یہ واضح فرق ہے، کیونکہ جو ریاست کا امیر اور خلیفہ بیعت لیتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس پاس قانون ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس، فوج، تمام چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہم بطور حکمران کے پہلے اس سے بیعت لیتے ہیں، اور اس کے اور بیعت جو ہم باعتبار حکمران کے اس سے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو نافذ کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ چیز تو کلپس کر گئی کہ باعتبار حکمران کو ان کی بیعت لینا، وہ تو نظام ہی نہیں رہا۔ آج تو جمہوریت چل پڑی ہے کہ کالے چور کو بھی اگر زیادہ لوگ ووٹ دے دیں گے تو وہ لگ، یعنی جمہوریت تو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یعنی اگر واقعتاً جمہوریت دیکھا جائے تو پھر اس کے پرنسپلس بنا لیے جائے، جیسا ایک ڈرامہ ہمارے ملک میں چلا تھا، امین و صادق، امین و صادق، امین و صادق۔ بات بالکل معقول تھی، لیکن اس پر ایک ہی بندے کو تولا گیا، دوسرے کو تولا گیا، اس سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے اندر یہ لعنت ہے کہ چور، شرابی اور زانی اور گویا کہ ظالم آدمی کو کھڑا کر دیا جائے، اور اس کے حق میں اگر بات کر دیا جائے تو اب ظلم ہی قانون بن جائے گا، اب چوری ہی نظام بن جائے گا۔ تو ایسی جمہوریت پر لعنت بھیجی جائے کہ جناب جس میں گویا کہ کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، یا غلط آدمی کو مضبوط کرنے کے لیے کہ چار لوگ اس کے حق میں زیادہ چلے گئے، تو کیا اب زمین کے اوپر نظام اسی کا آ جائے گا؟ شراب خانے کھل جائیں گے، بدکاریاں کھل جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس قسم کی جو موجودہ ہے، یہ اسلام کے سراسر مخالف۔ ایک ملالہ پر حملہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اور 70,000 عورتیں اس وقت بیوہ ہیں افغانستان میں، امریکہ بول رہا ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ جناب ان کے لیے خوراک کیا آئے گی، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ اپنی عصبیت کی ترویج کے لیے ڈبے کا لیبل بہت اچھا ہے اور اندر گندگی ہوئی ہے۔ اسلام اس منافقت کو نہیں چاہتا، اور خلفاء راشدین کا دور مبارک، یہ جو اسلام میں خلیفہ بنے، خلفاء راشدین کا جو دور تھا، جو خلیفہ بنے اور خلافت پر نافذ ہوئے، وہ ان کے ہاتھ میں اگر طاقت تھی تو دل کے اندر تقویٰ اور نظام کو سمجھنے کا خدا طلبی اور خوف خدا بھی ان کے اندر تھا۔ تو لہذا میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ وقت اگر اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اس سے بیعت دو طریقے کی ہوتی ہے، اور تصوف کی بیعت، جیسا غلام پرویز وغیرہ یا گاندھی وغیرہ، یہاں پر خلط مبس کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، جاننے کے باوجود غلط بات کر کے لوگوں، یہ کہاں سے پیری مریدی آ گئی، یہ تو اسلام میں پہلے کبھی نہیں تھا، یہ بیعت کے سلسلے کا، وہ تو خلافت کی بیعت ہوتی تھی، یہ بیعت کا۔ تو ظالموں، جھوٹ تو نہ بولو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہے کہ جس خلیفے کی، اسلامی ریاست کے امیر کی بیعت کی جاتی تھی، اس کی دو پوزیشن تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے نظام قانون میں اس کو اپنا حاکم مانتے تھے اور اللہ کا نائب تسلیم کرتے تھے نفاذ قانون کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ نفاذ قانون کے ساتھ ساتھ اس پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نمازوں کو قائم کرائے گا، جیسا قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو خلافت دیں گے زمین کے، باقاعدہ پرویز یہ آیت پڑھتا ہے۔ لیکن یہ آیت دونوں صورتوں کے مجموعے کی، یعنی جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں بطور امیر کے، اس کی شرائط ہے کہ اس میں یہ شرط ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ چار بندے اس کو ووٹ زیادہ دے دے تو جیت جائے گا، نہیں، جب اسلامی خلیفہ بنے گا تو اس کے لیے شرائط ہے کہ اس کا خاندان ایسا ہوگا، اس کے تعلقات ایسے ہوں گے، اس کا عقیدہ ایسا ہوگا، اس کا عمل ایسا ہوگا۔ یہاں تو جناب ہزاروں، لاکھوں، اربوں روپے کا کرپشن کر کے جیت جاؤ کہ جی یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، یہ وزیر اعظم بن گئے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں یہ منافقانہ نظام تو بہت بدترین نظام ہے، اس کا اسلامی خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی خلافت جو ہے
وہ یہ ہے کہ نماز، یہ زمین اللہ کی ہے، جب زمین اللہ کی ہے تو اس میں بندے اللہ کے، جو بندے اللہ کے تو نظام بھی اللہ کا مانا جائے گا، تو اللہ کا نظام کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی ہو، حرام کو چھوڑا جائے اور حرام اور گناہ کی چیزیں جو ہے اس کو کم سے کم کر کے ختم کیا جائے، لوگوں کے لیے نیکیوں کا فروغ ہو، لوگوں کے لیے عدل کا فروغ ہو، رنگ و نسل سے ہٹ کر جو جس بات کا مستحق ہے عدل کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے، زکاتیں ادا کی جائے، روزے رکھے جائے، شریعت کا اعتقادی اور عملی مختصر، یہ دونوں باتیں زمین پر نافذ کی جائے۔ یہ نافذ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو نصیحت سے کریں، بھائی آپ ایسا نہ کریں، نمازیں نہ چھوڑیں، گناہ کی بات، لیکن اگلا نہ مانے تو اس وقت ضرورت پڑتی قانون اور ریاست کی، تو زبردستی اس سے مروائے کہ یہ کام آپ کریں، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو لہذا اب خلیفے کی یہ دونوں حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے پاس قانون بھی ہوتا ہے اور تلقین اور نصیحت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ خلیفہ بیعقبہ حکمران بھی ہوتا ہے اور بیعقبہ ایک عالم مہدی اور صوفی بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ خلافت تو اس دور میں تھی، اب کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے کہا ممبروں پر بیٹھنا بھی تو خلفاء کا کام تھا، اب تو کیسے ممبر پر بیٹھ گیا؟ کہہ رہے کہ وہ ریاست نہیں رہی، تو میں نے کہا یہی تو آپ بتا رہے ہیں کہ جب ریاست کا تصور نہیں رہا تو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تبلیغ اور تلقین تو چلے گی نا، تو یہی تبلیغ اور تلقین طریقت ہے۔ کتنا بڑا ظلم اور غامدی اور غلام پرویز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو خلافت ہے جناب جو ہے کہ وہ تو حکمرانوں کی تھی، تو میں نے کہا جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ۔ عید کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ۔ نکاح کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ۔ خطبہ کون دیتا تھا؟ خلیفہ۔ قرآن کا درس کون دیتا تھا؟ خلیفہ۔ سنت کا درس کون دیتا تھا؟ خلیفہ۔ یعنی وہ عملی شکل کو بھی خود نافذ کرتا تھا اور قانونی شکل کو بھی نافذ کرتا تھا، لیکن جو خلفاء راشدین کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے تو قانونی طور پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے وہ اختیار والے، وہ احکام جب کریش کر گئے تو خدا کے دین کو تو زندہ رکھنا ہے، تو صوفیہ ٹولی بنا کر میدان میں آ گئے کہ بھائی اب ڈنڈے کے زور کو تو مجبور کر کے نماز نہیں پڑھا رہے، ڈنڈے کے زور کو مجبور کر کے شراب تو نہیں چھڑا رہے، ڈنڈے کے زور پر یا قید و بند اور جیل اور ہتھکڑیوں کے ڈر سے ان کو زنا سے دور نہیں رکھ رہے، کیونکہ وہ تو اختیارات ہی نہیں ان کے پاس، اور وہ نظام بھی کلیپس کر گیا، ایسے لوگ ہی نہیں رہا، لیکن کم سے کم اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے نصیحت کے ذریعے کہ بھائی یہ زنا کا کام جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ شراب کا کام جہنم میں لے جانے والا، نماز پڑھی اللہ رب العالمین یہ میں فرض کیا، تو یہ تلقین کا سلسلہ باقی رہے، اس کو اگر نقطۂ اعتراض بنا دیا جائے تو مجھے بتائیے دین آگے کیسے چلے گا اور زمین پر دین کے احکام کیسے رہیں گے۔ تو حکومت کے گر جانے کے بعد اس پوری دنیا کے اندر اسلام کو اگر کسی نے بچایا وہ صوفیانی اس نصیحت کے ذریعے بچایا۔ لہذا اب وہ خلافت، اس خلافت میں فرق ہے، وہ خلافت بطور نفاذ قانون کی تھی، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، نفاذ قانون اس خلیفے کی دونوں ذمہ داری تھی کہ وہ بطیر صدر اور قانونی نافذ کرنے والا حکم بھی ہوگا اور دین کو عملی شکل میں لانے کے لیے مسلمانوں کے جو دینی تشخص ہے اس کا بھی وہ امام ہوگا، جیسے جمعے کی نماز وہی پڑھائے گا، عید کی نماز وہی پڑھائے گا، خطبہ وہی دے گا، یہ تمام چیزیں۔ لیکن ہماری بدعملی کے سیاسی طور پر ہم اپنی حوث اور لالچ کے اندر اپنا پورا سیاسی نظام کفر کے حوالے کر چکے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، یا تو کھلے کافر آ گئے یا پھر نام نہاد مسلمان آ گئے، نام انہوں نے ریاست مدینہ یا جو بھی لیا، پیچھے دیگر چیزیں گویا کہ چلنا شروع ہو گئی، اور نفاذ وہی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ قومی اسمبلی میں آپ کے قانون پاس ہو رہے ہیں نا جناب، کہ ہم جنس پرستی کو بھی پاس کریں تو یہ بھی پاس کریں، اب نام کیا ہے؟ ریاست کا، پاک مدینے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے تو قانون نافذ کرنے والا جو خلیفے کا حق تھا وہ تو گیا، لیکن کم سے کم جمعے کی نماز، نماز کی امامت، لوگوں کو تلقین، نصیحت کا درس، فرائض کا جذبہ ان میں پیدا کرنا، فرض پر ادائیگی نہ کرے تو اس کے عذاب سے ڈرانا، یہ نصیحت اور تبلیغ اور بشیر اور نذیر والا فریضہ یہ بھی ہٹا دیا جائے تو پھر ایمان کس کو کہیں گے؟ یہ فریضہ جو سیاست کے کیش کرنے کے بعد اس زمین پر جس نے بچایا اسی جماعت کو جماعت صوفیہ کہتے ہیں۔ تو اس سمجھنے کے لیے میں نے، کیونکہ اس پر اعتراض غلام پرویز کھڑا کرتا ہے اور غامدی کھڑا کرتا ہے کہ وہ خلافت دیتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ، جانتے ہوئے اس بات کو کہتے ہیں خلیفہ تو جناب وقت کا امیر خلیفہ بنتا ہے یا مرشد کا نائب کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ خلیفہ لوگوں کی گردن کاٹنے کے لیے نہیں بن رہا، لوگوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں بن رہا، ہتھکڑی لگانے کے لیے نہیں بن رہا، ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں بن رہا، یہ سیاسی خلیفہ نہیں بن رہا، یہ تلقین کے طور پر، جیسے کہ استاد یونیورسٹی اور کالج کے اندر ایک بچے کو مکمل پورا نصاب پڑھا دے اور اس کو اجازت دے کہ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کہیں جا پر مکتب کھول کر لوگوں کو یہ سبجیکٹ پڑھا سکتے ہو۔ تو لہذا دین کی نصیحت اور عمل میں مکمل اس کو دل و جان سے اس کے ساتھ مجاہدات، اس کے ساتھ ساتھ محنت کر کے، اس کے ساتھ مکمل پریکٹس کر کے، اس کو نیکیوں کی عادت ایسی دلا دی جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے نیک نہ رہے بلکہ خوف خدا اور خدا تلوی اس کے دل میں اتنی ڈال دی جائے کہ وہ اندھیرے میں بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ بغاوت نہ کرے۔ تو جب مرشد دیکھے کہ میرا مرید نصیحت کو اپنے اوپر لانے میں اتنا ستھرا ہو گیا، دین کو اپنے اوپر لانے میں اتنا ستھرا اور سچا ہو گیا کہ یہ سامنے بھی اور اندھیرے میں بھی شریعت کی پابندی کرتا ہے، تو لوگ بدعملی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کا نظام گرتا جا رہا ہے، تو شیخ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فلاں جگہ پر میرے نائب بن کر جائیے، لوگوں کو توبہ کروائیے، لوگوں کو نصیحت کیجیے، دین کی بات کیجیے۔ یہ ہے بطور نصیحت اور تزکیے کے خلافت کا نظام، اور کہاں ہے وہ ریاست کے خلافت کا نظام۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا دجل ہے کہ دونوں کو ایک کر کے تصوف پر حملہ کرنا کہ جناب خلافت کی اصطلاح تو وہاں بولی جاتی ہے، یہاں پر یہ خلافت کی اصطلاح گویا کہ کیسے آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ ایسی چیز ہے جیسے مصلے کے اوپر پہلے کھڑے ہو کر خلیفہ جمعہ پڑھاتا تھا اور آپ گویا کہ عام عالم دین پڑھاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے خلیفے کے تو خود داڑھی نہیں ہے، اس کو تو خود خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو خود ڈھنگ کی نماز نہیں آتی، اس کو لا کر جمعہ میں کہا کھڑا کرے۔ ہم ڈانٹ نہیں رہے لیکن بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا حق تھا جب اس نے حق کو چھوڑا تو نیچے کے لوگ تو کھڑے ہو کر اس حق اور دین کو بچائیں گے نا۔ تو جب سیاسی طور پر یہ نظام کیپس کر گیا تو نیچے سے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اور قرآن و سنت اور عمل اور نیکیوں کی اس اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے، برائیوں کی مذمت کو باقی رکھنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اور اسلام کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ذمہ داری، انتہائی مشکل ذمہ داری کہ نہ وسائل، نہ پیسہ، نہ طاقت، نہ لشکر، گلی گلی کوچے کوچے جا کر لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ ذمہ داری حضرات صوفیہ نے سب سے بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پر لی۔ ان میں نظام تو میں عرض کر رہا تھا کہ 725 ہجری کے اندر سلسلہ چشتیہ اس نظام کا سب سے بڑا شاہکار رہا۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر جہاں پر، وقت میرے پاس نہیں بہت مختصر ہے، میں صرف آپ کے اندر اس موضوع کو پڑھنے کے لیے دلچسپی پیدا کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تصوف صرف ایک ٹھنڈا اور ایک منجمد اور ایک گویا کہ صرف نشے کی طرح کہنے والا جو کہا جاتا ہے معاذ اللہ، ایسا سلسلہ نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ بیداری کا نام ہے، یہ خوف خدا کا نام ہے، آخری سانس کا خود کو دین کے لیے زندہ رکھنا ہے، صرف نصیحت کے طور پر نہیں، خود عمل کے طور پر جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کرو۔ اپنے اندر سے تکبر، ریا، جھوٹ، بغض کو نکالنا، لالچ کو نکالنا، عدل کو اپنے اندر بھی نافذ کرنا، باہر بھی نافذ کرنا، خلق خدا سے محبت کرنا، ان کو دین کی طرف لے کر آنا، ان کے اندر دین اور خدا طلبی، دنیا طلبی نہیں، خدا طلبی کے جذبے کو اٹھانا کہ مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، کیا کر رہے ہو، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ریاست نے نہیں نبھائی۔ آج اگر اسلام پھیلا ہے تو ریاست کے ان داڑھی منڈے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں پھیلا، ان صوفیہ کی وجہ سے پھیلا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اکبر نے پھیلایا یا مجدد الفسانی نے پھیلایا؟ اب مجھے بتائیے، اس وقت ریاست تو اکبر کے پاس تھی لیکن دین اکبر سے نہیں بچا، اکبر نے تو فساد کیا، اس نے تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ تک کر لیا تھا، اس نے مسجدوں کے اندر مورتیاں لا کر رکھنا شروع کر دی، جیسے ہمارے مذہبی امور کے بزرگ گرو نانک جی کا پرساد کھا رہے ہیں اور سلسلے میں بیعت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو الحاد ہے، یہ جو اسلام اور کفر کو مرج کرنے والی فکر ہے، یہ اکبر نے کی تھی۔ آج اگر مجدد صاحب وہاں پر نہ اٹھتے، اپنے چند مریدوں کو اٹھا کر جگہ پر ان کی تربیت دے کر صحابہ کا عمل اور قرآن و سنت کے مطالبات، سنت پر عمل، شریعت پر عمل کا جذبہ نہ دیتے تو آج ہم مسلمان رہتے نہیں رہتے۔ تو لہذا اگر غاندھی بھی ہو یا غلام پرویز بھی ہو اور دعوی اسلام کا کرتا ہے تو اسلام ان کو اکبر سے نہیں ملا، مجدد سے ہی ملا ہے۔ یہ اسلام ان کو پرتھوی سے نہیں ملا، غریب نواز سے ملا ہے۔ یہ اسلام انہیں علاؤالدین خلجی سے نہیں ملا، بابا نظام الدین اولیاء سے ملا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے سامنے کون تھا؟ علاؤالدین خلجی۔ علاؤالدین خلجی کا دور ہے اور ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء موجود ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اسلام کی خدمت کس نے کی، پھر یہ کیسے، یعنی اس جو اسلام کا سب سے مخلص شعبہ ہے جس کی وجہ سے اسلام باقی ہے، اس کو تانے کا نشانہ بنانا اور کہنا صوفیوں نے کیا کیا ہے اپنی طرف سے ایجادات۔ تو میں نے کہا خلجی نے کیا کیا، خلجی کے بیٹے نے کیا کیا، اکبر نے کیا کیا، جہانگیر نے کیا کیا، بادشاہ ظفر نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کے مسجدوں کو بند کر دیا۔ اور اب آپ دیکھیے رہا آخری دور، اس میں انگریز آ گئے، انگریزوں نے جناب یونیورسٹیاں بنائی، یونیورسٹی بنا منع نہیں تھی لیکن دین کے زور کو توڑنے کے لیے ریاست کو استعمال کیا گیا۔ میں آپ کو درد دل سنانا چاہتا ہوں صوفیہ کی قدر، اس لیے لوگوں کا تانتا ان کی مزاج سے ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا جو احسان اسلام کے اوپر ہے، جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ان کی چوکٹ سے کبھی دور نہیں ہوگا. اس لیے کہ آج اگر لوگ مسلمان ہیں لوگ اپنے باپ کی قبر کو تیجے کے بعد بھول جاتے ہیں لیکن داتا صاحب کی قبر کو کسی نے نہیں بھولا. غریب نواز اس وقت بھارت کے اندر ہے, نظام الدین اولیاء بھارت کے اندر ہے, لیکن آج پاکستان کی زمین پر ان کا ایسا نام لیا جاتا ہے جسے پاکستان کے کسی حکمران کا نام نہیں لیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مخلص لوگ ہیں جن کے پاس ریاست نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, فوج نہیں تھے, لشکر نہیں تھے, پیسے نہیں تھے. سامنے جو اسلام کو ختم کر رہا ہے نام لے کر مسلمان اکبر, اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اسلام کو انہوں نے اتنی قسم پرسی کے اندر بچایا. آج میں اور آپ اگر مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اس میں اکبر کا, جہانگیر کا اور اس قسم کے نمونوں کا کوئی ہاتھ نہیں. آج اسلام کی صفیں اگر ایمان سے اور عقیدے سے اور نمازوں میں, آج اگر رات کے وقت ہوتا ہے اور مؤذن فجر کے وقت اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم اور آپ کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے کہ آپ سردی کی راتوں میں گرم کمبل کو پھینکتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, یہ جذبہ اکبر نے نہیں لیا, یہ صوفیاء نے لیا ہے. اتنی بڑی خدمت صوفیاء نے کی اور ان کو تانا دینا کہ جناب انہوں نے دین کو بگاڑ لیا معاذ اللہ. میں نے کہا دین تو بچائی یہاں پر ہے. میں پوچھتا ہوں گاندھی سے پوچھے تیرے باپ دادا کے پاس دین کہاں سے آیا, اکبر سے آیا یا مجدد کی تعلیم سے آیا؟ اکبر نے تو ہندو اور اسلام کو مرچ کر لیا تھا. یہ مسکرا کر سننے کی بات نہیں, بیداری کی بات. خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمات کو اس طرف سے آ کر آپ دیکھیں, کبھی علاؤالدین خلجی کا دور دیکھیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء سامنے موجود ہے. بدعملی کا ایک بازار ہے, غوث اعظم کا دور مبارک دیکھیں اور وہاں مسلمانوں کے بنو عباس کے خلفاء کی بدعملیاں دیکھیں. ادھر جناب جو ہے طرابلس کے علاقے میں, مصر کے علاقے کے اندر صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے, ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا اور جن مسلمانوں کو مارا نصرانیوں نے, رومن نے اور عیسائیوں نے, ان کے ساتھ ہمارے مسلمان جبا اٹھا اٹھا کے صلح کر رہے تھے. اس وقت صرف شیخ عبد القادر جیلانی واحد شخص تھا. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کیونکہ 583 ہجری 583 ہجری قبلہ اول کی آزادی ہے, غوث اعظم کا وصال جو ہے 561 ہجری ہے. یہ وہ دور ہے جس میں قبلہ اول پر حملہ ہو چکا ہے, چون چون کا مسلمانوں کی تکہ بوٹی بنائی گئی ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بچے یتیم ہو گئے, عورتیں بیوہ ہو گئی. جو افغانستان کا حال ہے, اس وقت جتنے بھی بنو عباس کے خلفاء تھے یا تو بھارت کے ہندوؤں سے ان کا رابطہ تھا یا انگریزوں کے ساتھ رابطہ تھا کہ ہمارے وہاں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ایف اے ٹی ایف پر عمل کر لیا جائے, کس طرح ورلڈ بینک کی بات مان لی جائے. یعنی عیاشی خود کی ہے, خیرات ان سے لینا ہے, خیرات ان سے لے کر نام ریاست پاکستان کا ہوگا اور پیچھے کفر کا نظام چلے گا. میرے دوستو یہ لالچ اور حوث کا یہ دور چلتا رہا. لیکن حضرت غوث اعظم کو آپ دیکھیں, آپ نے 10-15-20 جو اپنے امیر ترین مریدین تھے ان کو تیار کیا, پورا پورا محلہ بنایا, اپنے مریدوں کو وہاں بھیجا, وہاں کے یتیم بچوں کو یہاں لایا گیا, بغداد لایا گیا, بیواؤں کو لایا گیا, بوڑھوں کو لایا گیا, جتنا ہو سکا. ہزاروں, میں اگر یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا, ہزاروں یتیم بچوں کے لیے مکانات غوث اعظم نے بنائے, ان کو خود پڑھایا, ان کو خود پڑھایا, بیواؤں کی خدمت کی, بوڑھوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ پیش آئے. قبلہ اول جب فتح ہوا 583 ہجری, سلطان صلاح الدین ایوبی فوج اپنے گھر سے نہیں لایا تھا, یہ غوث پاک نے تیار کر کے دی. لیکن آج جہاں سیاستدانوں نے غدر کیا وہاں پیروں نے بھی کیا. آج پیروں نے مدرسہ نہیں بنایا الا ماشاءاللہ, پیروں کے بنگلے بن گئے, مدرسے نہیں بنے, مسجدیں نہیں بنی. غوث اعظم جس کے لیے جہاد, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, غوث اعظم کوئی گورنر تو نہیں تھے, وزیر اعظم تو نہیں تھے, صدر تو نہیں تھے, ان کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں جب ذمہ دار تھے جن کے پاس حکومت اور مال تھا, وہ اپنی لالچ اور حب دنیا کے اندر کفر کے ساتھ مل گئے تھے, تو یہ فریضہ غوث پاک نے ادا کیا. آج عراق سے لے کر ہندوستان تک یہ اسلام جو ہزار سال میں آگے پہنچا, یہ غوث پاک کے تیار کردہ وہ مسلمان بچے تھے جنہوں نے آگے لوگوں کو مسلمان بنایا, انہوں نے آگے کو بنایا. تو لہذا تصوف پر حملہ, یہ صوفیت پر حملہ نہیں, یہ اسلام پر حملہ تھا. یہ میں نے آپ کے سامنے الگ الگ جگہوں سے ایک پکچر پیش کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ صوفیا جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں گھیرو قسم کے لوگ, یہ صوفی نہیں ہے, یہ گھیرو ہے, ان کا لباس ان کی طرح ہے. لیکن جو صوفی ہے وہ مسلمانوں کے درد سے درد تکلیف پاتا ہے, وہ عقیدہ حق کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے, وہ لوگوں کے اندر سوم و صلات اور عقیدہ کو پیدا کرتا ہے اور ان کو راسخ کرتا ہے, وہ لوگوں کے اندر عمل, ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. رات کے اندھیرے میں ان کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کرتا ہے. رب کے آگے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے, اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرتا ہے, اس کو صوفی کہتے ہیں. اور یہ طریقہ سلسلہ چشتیہ نے جہاں اپنے درجے پر ادا کیا, اور جن کا عرس آج ہم کر رہے ہیں, سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے درجے میں بدری کے اولا اس کو ادا کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اب آپ دیکھیے کتنی قسم پرسی کے اندر وہ ہوا ہے. 775 ہجری, 725 ہجری آپ کا وصال ہے. غریب نواز نے بر صغیر کے اندر کفر کے مقابلے میں ایسی ٹیم بنائی, سارے سلسلوں کے ہم ماننے والے اور ان سے غلامی نسبت رکھتے ہیں, لیکن سلسلہ چشتیہ ایک انقلابی سلسلہ ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کئی خلفاء بنائے. اب آپ راجستھان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو حمید الدین ناگوری کو بھیجا. آج راجستھان جیسی راجپوتوں کی سخت زمین جن کو تلوار بھی نہ جھکا سکے, آج وہاں کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی ہے تو یہ غریب نواز کا فیضان ہے. جے پور کا علاقہ, جے پور راجستھان کا یہ پورا علاقہ انتہائی سخت پتھریلی اور صحرائی لوگ جن کو تلواروں اور ڈنڈوں سے مسخر نہیں کیا جا سکتا. آج افغانستان جیسی سنگلاخ زمین جہاں پر سپر پاور اپنے کپڑے پھینک کر ننگی ہو کر بھاگی ہے, لیکن آج وہاں پر اللہ کا نام گونج رہا ہے, تو یہ فیض مجید الفسانی کا. تو اتنی سنگلاخ زمین پر بغیر ہتھوڑے, بغیر تلوار, بغیر بندوق کے لوگوں کے دلوں میں ایمان اتارا, تو ان کی چوکٹوں کو تو چومنا چاہیے, چیز جائے کے ان پر اعتراض کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے یہ صوفیاء کا طریق ہے اور یہ راستہ ہے. سرکار غریب نواز کے خلیفہ جہاں سرکار گیسو دراز حضرت سیدنا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے, وہی ان کے کئی خلفاء میں ایک سرکار بختیار کاکی. بختیار کاکی وہ ہے جن کی خلافت کا زور اتنا ہے کہ سلطان التمش ان کے ہاتھ پر تائب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, اور اگر آپ تاریخ ہند کا اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیے کہ جس کو سلاطین غلامیہ کا پہلا خلیفہ کہا جاتا ہے, قطب الدین ایبک جو آپ کے انارکلی کے اندر لاہور کے اندر وہ آرام کر رہا ہے, جو سلطان التمش کے نائب ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس وقت سلطان التمش کے بعد وہ وہاں پر نائب بن رہے, اور ان کا بلکہ حضرت شہاب الدین غوری کے بعد وہ نائب بن رہے, ان کے بعد نائب سلطان التمش بن رہے, ان کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ بن رہی ہے. ان کی اخلاقی تربیت کر کے ان کے اندر جتنے بھی اسلام کی رمق کو پیدا کیا, کس نے کیا؟ سرکار بختیار کاکی نے کیا. اس کے بعد آ جائیے سرکار بابا صاحب کی طرف. حضرت بختیار کاکی کے کئی خلفاء, اس میں سے بابا صاحب کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آج اس پنجاب کے خطے کے اندر آپ کو اسلام نظر آتا ہے تو اس بندے خدا کی وجہ سے نظر آتا ہے. بدایوں سے چل کر دہلی میں آنے والا شخص خواجہ نظام الدین اولیاء جو بخاری سید ہیں, 22 سال کے اندر ان کی ملاقات حضرت بابا فرید سے ہو رہی ہے, اجودھیا کے مقام پر, جس کو آپ ابھی جناب پاک پتن شریف کہتے ہیں, یہاں پر ملاقات ہو رہی. بابا صاحب نے خود پڑھایا, تجوید کا قرآن بھی پڑھایا, عقیدے بھی پڑھائے, اہل سنت کی کتاب اور تمہید بھی پڑھائی. آج تو عجیب نظام ہے, صرف کینسر کا علاج کر دو تو کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے, کسی کے پیٹ کا علاج کر دو تو یہ کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے, کسی کا بخار دور کر دو تو کہتے ہیں ولی کامل ہے. او بڑو پیر ہے, کیوں جی اس نے بخار بھگا دیا. بالکل بزرگوں کے ہاتھ سے بخار بھاگ جاتا ہے, لیکن بخار بھگانے کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ولایت کا تعلق ہے عقیدہ ہے سنت سے. بہت بڑو پیر ہے. میں نے کہا کیا بڑو پیر ہے؟ کہنے لگا جی انہوں نے فلاں علاج کر دیا. تو میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے چھوڑو. تو میں نے کہا یہ نفس پرستی ہے, عامل اور ہوتا ہے ولی اور ہوتا ہے. ایسا تو کوئی غیر مسلم بھی کوئی مشق کر لے تو وہ جنوں کو مسخر کر لیتا ہے, وہ کسی کا بھوت اتار سکتا ہے, وہ کسی کا جادو اتار سکتا ہے, وہ کسی پر منتر پڑھ کے دے تو جناب اس کا پیلیا دور ہو سکتا ہے. تو عملیات اور چیز ہے, بیعت کے لیے ولایت اور چیز ہے. ولایت کے لیے عقیدہ چاہیے, عمل چاہیے, سنت کی پابندی چاہیے, دوام چاہیے. ہاں جس کے اندر یہ دونوں چیز مل جائے وہ نور را نور. ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کا دم چلتا ہوا دیکھیں. بزرگوں کا دم چلتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, چلتا ہے اس کا انکار نہیں, لیکن متمع نظر دم نہیں, اس کے عقیدے پر رکھنا ہے کہ یہ ہے کون بھائی, یہ خود کس سے مرید ہے, یہ لوگوں سے باتیں کیا کرتا ہے. کیونکہ ہاتھ جب آپ چومتے ہیں نا, آپ حکیم کا ہاتھ نہیں چومتے, ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں چومتے, پیر کا ہاتھ جو چومتے ہیں تو اس کے دم کی وجہ سے نہیں چومتے, اس کے عقیدے کی وجہ سے چومتے. تو ہاتھ اس کا چوما جائے گا جو اہل سنت ہوگا, جس کے عقیدے صحابہ اہل بیت کے لیے کلیئر ہوں گے, جس کے عقیدے کے اندر رفض اور خروج نہیں ہوگا, جب اس کو بیت مرید بنایا جائے گا. تو اپنے آپ کو کلیئر کیجئے. یہ صوفیاء نے درس یہی دیا ہے کہ بدعقیدگی, یعنی میں جسے میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم بھی کسی کا جادو اتار سکتا ہے, ممکن ہے, یہ تو ظاہری چیز ہے. جیسے غیر مسلم ڈاکٹر ہو سکتے ہیں, جیسے غیر مسلم ڈاکٹر ہو سکتے ہیں, ایسے غیر مسلم عامل بھی ہو سکتے ہیں کہ جادو اتار دیا, پیلیا اتار دیا, کسی کا کینسر دور کر دیا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اہل ایمان بھی کرتے ہیں, بالکل حق ہے, لیکن اہل ایمان کی عقیدت ان کے اس عمل تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوتی, ان کے ہاتھ ان کے عقیدے کی وجہ سے چنے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو میچیور کریں. اگر اللہ کے, کیونکہ پیر کو پکڑا جاتا ہے اللہ کے لیے, کپڑا بکوانے کے لیے نہیں, پلانٹ بکوانے کے لیے نہیں, کینسر کا مرض ختم کرنے کے لیے نہیں, بخار کو ختم کرنے, اصل اس کو پکڑا جاتا ہے اللہ کے لیے. جو قرآن نے کہا وہ تب سبیل امن نہ بھائی, اس کا ہوگا جو اللہ کا ہو گیا. جو بدعقیدہ ہوگا وہ اللہ کا نہ ہوا تو وہ تمہیں اللہ تک کہاں لے جائے گا. تو لہذا عملیات, پھر سن لیجئے بات کو سمیٹ رہے, عملیات اور چیز ہے, ولایت اور چیز ہے. ہر ولی عامل ہوگا لیکن ہر عامل ولی نہیں ہو سکتا, کیونکہ عملیات تو غیر مسلم بھی کر سکتا. آپ اس لیے کسی کو بڑا پیر کہنے سے پہلے اس کا عقیدہ پوچھ لیا کریں, پھر اس کو لا کے ہمارے سر پر نافذ نہ کرے کہ اس کو مان. 25-25 سال ہم ممبر کے اوپر عقیدہ ایمان بتاتا رہے اور لا کے کھا کے اس کو مان. میں نے کہا اس کو پہلے بول, یہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ صحابی کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہنے لگا ہمارا پیر ہے. میں نے کہا پیر نہیں, پہلے دین ہے. مسلح پر وہ کھڑا ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ کے لیے ٹھیک ہوگا, اللہ کی توحید کے لیے ٹھیک ہوگا, رسالت کے لیے ٹھیک ہوگا, اہل بیت و صحابہ کے لیے ٹھیک ہوگا. اگر جو پیر اپنا عقیدہ نہ بتا سکے تو اس سے ہاتھ ملانا حرام ہے, اس کو پیر کہنا حرام ہے. چاہے جائے کہ تم اس کے مرید بن کر محلے میں لے کے پھر رہے ہو گیارہویں شریف کے نام پر. تو تھوڑا ہوش کریں. جو میرا حق تھا وہ میں نے بتا دیا. جو اس میں مزید مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے دلائل سے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی شخصیت کو حد فی تنقید نہیں بتا رہے. ہم نظام اسلام بتا رہے ہیں کہ پہلے دین ہے, بعد میں بندے کی دنیاوی ضرورت ہے. پہلے دین ہے, بعد میں دنیاوی ضرورت ہے. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس قسم پرسی میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے کام کیا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے خلیفہ سب سے اجل حضرت سیدنا چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے اجلہ خلفاء کے اندر آپ کا اس میں گرامی آتا ہے. حضرت سیدنا مولانا سراج اخی رحمہ اللہ, یہ آپ کے خلفاء میں سے. حضرت مولانا سراج الدین اخی, ان کے خلیفہ ہیں علاء الحق جو بنگال کے تھے, ان کے خلیفہ ہیں حضرت مخدوم سمنانی. پھر آگے جا کر عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے بیٹے رکن الدین رحمہ اللہ, پھر ان کے مرید مجدد صاحب کے پیر والد گرامی حضرت شیخ عبد الحق چشتی, پھر ان سے خلافت حضرت مجدد صاحب کو. تو گویا کہ یہ طریقت کے اپنے ایک کے بعد ایک پورے پورے ادارے سلسلے والوں نے چھوڑے, تاکہ ہم اگر مزار میں چلے جائیں تو ہمارے پاس قرآن و سنت اور نبی کے دین کو بیان کرنے والا ہمارا خلیفہ موجود ہو. اس لیے میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ضروری نہیں کہ پیر کا بیٹا بھی پیر بنے. نہیں, جب وہ اس کے رشتے قدم پر ہوگا, وہ علم ہوگا, ویسا اس کا عمل ہوگا, تب وہ مسلح پر آ سکتا ہے. باپ نے پوری زندگی شریعت کے مطابق اٹھائی گزاری ہے, شریعت کا نفاذ کیا ہے, اللہ کے دین کی کام کیا ہے, حسینیت کے راستے پر چلا ہے, اور بیٹا داڑھی مونڈ رہا ہے اور کہ جی گدی نشین ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے جی گدی نشین ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے جی گدی نشین ہے, شیعوں کے ساتھ یاریاں جی گدی نشین ہے, سیاسی ٹاؤٹوں کے ساتھ رات کو شراب پی رہا ہے جی گدی نشین ہے. تو یہ لعنت ہے, یہ تصوف کے خلاف دھاندلی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اگر اپنے بیٹے کو بھی خلیفہ اپنی گدی دی تو اس وقت بھی جب اس کو شریعت اور حضور کے بتائے عین مطابق بنا دیا, جب اس کو قرآن بھی آتا ہو, حدیث بھی آتی ہو, عقیدہ بھی آتا ہو, خود وہ عمل کا پابند ہو. اگر بیٹا ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے خلیفے میں سے کسی کو چوز کیا کہ جو اس راستے شریعت پر تھا, اور فرمایا میرا آج کے بعد جو ہے کہ وہ خلیفہ یہ ہے. جس طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے باپ خلافت کس کو دی, حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ خلافت کس کو, اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے, لیکن آگے وہ خلافت دے رہے مولانا سراج صاحب, اور وہ خلافت دے رہے علاء الحق کو, وہ خلافت دے رہے حضرت مخدوم سمنہ کو. تو آپ دیکھیے, بیٹا اگر اہل ہے تو وہ منصب پر آئے گا, بیٹا اگر اہل نہیں ہے تو کسی مرید کو دے دیا جائے گا منصب. اس لیے کہ پرنسپل کے انتقال کے بعد چوکی دار کو اور جاہل کو پرنسپل یونیورسٹی کا نہیں بنایا جاتا, بلکہ جو طالب علم اس یونیورسٹی کے اندر واقعتاً اس سیٹ کا اہل ہو تو اس کو بنایا جاتا ہے. اگر غلط بندے کو بنایا تو ادارہ ختم ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتے ہیں. آج تصوف کو جو دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نا اہل لوگ گدیوں پر آ جائے, اور ہم اتنے اندھے جی پیر کا بیٹا آئے گی پیر. میں نے کہا پیر کے بیٹے کا ادب ہے, لیکن وہ پیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر شرائط نہیں آئے. آپ اس کا ادب ضرور کریں,
کیونکہ وہ پیر کا بیٹا ہے، پیر کے بیٹے کا ادب لازم ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، تو پیر مرشد کے دل کے سکون کے لیے ان کی اولاد سے پیار کیا جائے گا. لیکن ان کو پیر جب بنایا جائے گا، جب وہ قول و فعل و عقیدے کے اندر شریعت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ پیر کو پکڑا ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا تک لے جائے. حضرت سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہا کہ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیے، لوگ کہتے ہیں یہ غریب نواز پہ تقریر کیسی ہوگی. میں نے کہا میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، صرف آپ کو تمہید بتا رہا تھا. ابھی تو ان کے حالات باقی ہیں، ان کے خلفاء باقی ہیں، ان کے دور باقی ہیں، ان کے دور کا اثر باقی. میں نے تو صرف جمعے کے اندر ایک ان کا تعارف پیش کیا تاکہ آپ ہمت کر کے اٹھیں اور ان کو پڑھیں اور دیکھیں. ان کو پڑھنے سے ہمارے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہوتی. آپ سے کسی آپ کے خلیفہ نے کہا کہ حضور آپ بیعت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اعلان کر رہے جتنے مرید ہونے والے آ جاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے کے جو تھے بزرگ خواجہ غریب نواز وغیرہ، وہ پہلے اس کی تربیت کرتے تھے اور دیکھتے تھے جب اس کے اندر خدا طلبی کا مکمل جذبہ جاگ گیا تب اس کو بیعت کرتے تھے. اب آپ عام اعلان کر دیتے ہیں. آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا کہ بڑا عجیب دور ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو بیعت کرتے ہیں، بیعت کا معنی ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ سے وعدہ کرنا کہ میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں سنت کے خلاف کام نہیں کروں گا، داڑھی مونگتا تھا تو داڑھی رکھوں گا، بے نمازی تھا تو نماز پڑھوں گا، حرام کماتا تو حرام چھوڑوں گا. یعنی اللہ کی تمام شریعت کی پابندی کا عہد اس کے ہاتھ میں کرے. فرمایا اپنے مریض سے، فرمایا جب میں عہد لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جماعت سے نماز شروع کر دیتے ہیں، اکثر لوگ مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں. اور فرمایا دیکھو اب دلوں کے براز کو اللہ جانتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، بلے گناہگار تھا، لیکن وہ مجھ سے کہتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ حضور میں سچی توبہ کرنے آیا ہوں. تو فرمایا میں اس کو بھگاؤں کیسے؟ تو فرمایا کہ اس لیے، یعنی یہ دیکھیں سلسلہ آگے کیسا چلتا ہے. فرمایا اس لیے کہ ایک بندہ میرے سامنے سچی توبہ کے عہد کے لیے، بیعت کے لیے آیا ہے، تو ظلم المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھا جائے گا، لہذا میرے سامنے اس کے احوال بالکل واضح ہے اور وہ خود رجوع اللہ کا وعدہ کر رہا ہے. تو فرمایا اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں کہ جو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے اور سلسلہ چشتیہ میں شامل ہو جائے، اس نظام اور تعلیم کے اندر شامل ہو جائے. فرما میں نے دیکھا ہے کہ، اور واقعی میں یہ خواجہ صاحب کا فیصلہ اور اجتہاد بالکل درست تھا، کہ آج بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، دہلی ہو، دکن ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اس علاقے میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، ان کی اولادیں مسلمان ہوئی جو پہلے مسلمان نہیں تھے. کن کی اولادیں؟ کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے اس پرپوتے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پہ توبہ کی. نمازیں چھوڑ گئی تھی لیکن جب توبہ کی تو پھر حیا آتی، شرم کہ ہم نے اللہ کے ایک نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کیا. اب اللہ سے شرم آتی کہ یا اللہ ہم نے تو عہد کر لیا، اب ہم نمازیں چھوڑ رہے. تو وہ عہد، وہ وعدہ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا، وہ عہد، وہ شرم دلاتا تھا. تو لوگ توبہ کر کے اپنی نمازوں کی قضا کرنا، نمازوں کی طرف آنا. تو لہذا بیعت کا سلسلہ یہی تھا کہ ٹوٹی ہوئی امت کو دوبارہ رسول اللہ سے جوڑنا، بے لوسی کے ساتھ ان کے جیب پر نظر نہ رکھنا، ان کے دلوں کی اصلاح کرنا. یہ سلسلہ ہے، سلسلہ طریقت کا ایک انقلاب ہے. کاروباری بھی چاہتا ہے کہ میری ایک فیکٹری ہو تو دوسری ہو جائے، دوسری ہو تو تیسری ہو جائے، تیسری ہو تو چوتھی ہو جائے. یہ اللہ والے ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب یہاں پانچ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ایک فیکٹری ذرا بنگلہ دیش میں کھول لیں، وہاں 50 پڑھ لیں گے، ایک ملتان میں کھول لیں، ایک توسا میں کھول لیں، ایک سیال میں کھول لیں، ایک گوروا میں کھول لیں، ایک بدایوں میں کھول لیں. تو یہ وہ امن کی وہ فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کے پاس اللہ کے بندے آتے ہیں اور شیطان سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر عہد کر کے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کی یہ لازوال خدمت کو سلام ہم پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دیے ہوئے راستے اور نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. طریقت کا مقصد ہے دلی طور پر شریعت کو قبول کر لینا اور شریعت کے احکام کو اپنے اندر لے آنا. تو واقعی اگر ہم کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو پھر ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ شریعت کے لے دیا تھا، تو اللہ ہمیں اس عہد میں ثابت رکھے کہ نمازیں ہم نہیں چھوڑیں گے، روزے ہم نہیں چھوڑیں گے، زکات کی ادائیگی ہم مکمل کریں گے. آپ تو ایسے جیسا کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں. شریعت کے پابند رہیں گے. یا تو ہمارے ماحول میں ڈبے پیر زیادہ آ گئے، اس لیے آپ اچنبے میں دیکھیں، اچھا پیر اس کو کہتے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا جو کینسر دور کر دے وہ پیر ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں, پیر اس کو ہی کہتے ہیں جو کفر کا کینسر ختم کرے پہلے, جو شرک کا کینسر ختم کرے, جو بدعقیدگیت کا, شیعت کا, وہابیت کا کینسر کو ختم کرے اور تمہیں سچا عاشق رسول بنا کر حضور کے حوالے کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں طریقت کی راہ کو قبول کرنے کی توفیق دے. آج کا یہ جمعہ سلام پیش کرتا ہے خواجہ خواجگان سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربت مقدسہ کو, کیونکہ یہ آپ کے عرس سے پاک کا مہینہ ہے, لہٰذا تمامی حضرات سے کہا جاتا ہے وقت ملے تو ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے لیے سعادت جانتے ہوئے اور یاد آوری کے لیے کہ ہم ہیں کس کے, اپنے گھروں کے اندر فاتحہ کا اہتمام کیجئے. تمام سلاسل کے لیے بالخصوص میرے آقا سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جن کی برکتوں سے آج ہم مسلمان ہیں, تو ان شکرانے کے لیے ان کے روح اقدس پر فاتحہ شریف, اور اپنے بچوں کو ان کا تعارف بتائیے. جب تک اچھوں کا تعارف رہے گا تو ہمارے خاندانوں میں بھی اچھائی آگے چلتے رہے گی. اللہ اسی پر ہمیں خاتمہ کل قیامت میں اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.